أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا. درود بجل محمد وآل محمد. انتہائی معزز و مکرم، واجب الاحترام فرزندان توحید، عاشقان مصطفیٰ، موالیان حیدر کرار، یہ جملے روز عرض کرتا ہوں تاکہ تشیع کے عقائد کا نصاب دنیا کو بتا سکوں. فرزندان توحید، عاشقان مصطفیٰ، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، بات یہاں تک پہنچی کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا: ولن یفترقا، یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک جدا نہیں ہوں گے کہ حوض کوثر پہ بھی اگر پہنچیں گے تو اکٹھے پہنچیں گے. اس کا مطلب ہے ابد ازل سے اکٹھے تھے، ابد تک اکٹھے ہیں. عالم نورانیت میں اکٹھے تھے، عالم مادہ میں اکٹھے ہیں. عالم ملکوت میں اکٹھے تھے، عالم ملک میں اکٹھے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت یہ جو اکٹھے ہیں، اس اکٹھے ہونے کا ایک مطلب مکانی ہے. توجہات ہیں میرے جانے، میرے جوان دوستوں کے اذہان میں اگر ہو، ایک مطلب اکٹھے ہونے کا مکانی ہے، ایک مطلب اکٹھے ہونے کا زمانی ہے، اور ایک مطلب اکٹھے ہونے کا صفات کے لحاظ سے ہے. اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو صفات قرآن کی ہیں، وہی صفات اہل بیت کی ہیں. گرمی اگرچہ ضرور ہے، لیکن رسول گرامی اسلام نے فرمایا تھا: ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اے سی روم سے اٹھا کے اس گرمی والے پنڈال میں لے کے آتی ہے؟ وہ سید الشہداء کی محبت و عقیدت ہے. لہذا توجہ فرمائیے گا اور گرمی کی طرف توجہ نہ ہو. اگر قرآن کی صفت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے، توجہ فرمائیے گا. آپ سنتے ہیں نا افضلیت کی بحثیں. آپ ماضی قریب میں سوشل میڈیا پہ یہ بہت بحث چلتی رہی کہ افضل کون ہے، افضل کون ہے، توجہ فرما رہے ہیں، افضل کون ہے. صفات کے لحاظ سے اگر قرآن علم میں سب سے افضل ہے، اور یہ کہتا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ایسا نہیں ہے، کوئی تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ یہ توقع نہ کریں کہ مجھ جیسے طالب علم سے یا کسی عالم سے یا کسی مفتی سے یا حتیٰ کسی مجتہد سے کہیں گے کہ قرآن سے ہر خشک و تر نکال کے دکھاؤ تو وہ دکھا سکے. نہیں، ہر کوئی اپنے علم کے مطابق ایک حصہ دکھا سکے گا، لیکن وہ کون ہے جو سارے قرآن کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو نہج البلاغہ میں فرماتا ہے: ان ھذا القرآن فاستنطقوہ، یہ قرآن ہے اس سے باتیں کرو، ولن ینطق لکم، لیکن یاد رکھو یہ تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گا، ولکننی اخبرکم عنہ، لیکن میں علی ابن ابی طالب ہوں جو تمہیں بیان کر سکتا ہوں کہ قرآن تم سے کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن ہے رتب و یابس کا علم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ایسا نہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہو، کوئی تر ایسا نہیں جو انسان کی ہدایت اور کمال کے لیے ضروری ہو، مگر یہ کہ خداوند متعال نے اسے قرآن میں بیان کیا ہے. اگر یہ معیار ہے قرآن کے علم کا، تو پھر اہل بیت کا علم کیسا ہونا چاہیے؟ اگر قرآن علم کے لحاظ سے ساری کتابوں سے افضل ہے، تو اہل بیت کو علم کے لحاظ سے سارے انسانوں سے افضل ہونا چاہیے. ورنہ رسول گرامی اسلام کی بات درست نہیں رہے گی. توجہ فرمائیے گا, رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں یہ جدا نہیں ہوں گے. یعنی اگر قرآن سب سے بڑا عالم ہے تو اہل بیت وہ ہونے چاہیے جو منبر پہ بیٹھ کے کہیں سلونی. توجہ نہیں فرما رہے, سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو, میں ابو طالب کا بیٹا زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور پھر شیخ مفید نے علی ارشاد میں اس روایت کو نقل کیا, فرمایا لو ثنیت لی الوساد, اگر مجھ علی کے لیے مسند علم لگا دی جائے, مجھ علی کے لیے مسند علم لگا دی جائے, توجہ کا طالب ہوں. ولا یسأل اہل التوراۃ من توراتہم, توجہ فرمائے گا, تورات والے تورات سے پوچھیں, واہل الزبور من زبورہم, زبور والے زبور سے پوچھیں, انجیل والے انجیل سے پوچھیں, قرآن والے قرآن سے پوچھیں, لا اجیب اہل تورات من توراتہم, میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا, واہل الزبور من زبورہم, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. لیکن ایک عام آدمی اگر قرآن سے جواب دے اور علی ابن ابی طالب اگر جواب دے تو دونوں میں فرق یہ ہے. علی کہتے ہیں اگر میں جواب دوں گا تو ایسا جواب دوں گا کہ تورات و زبور و انجیل و قرآن پکار کے کہیں گی کہ حق وہ ہے جو علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہے. دو خواتین کے درمیان جھگڑا تھا اور وہ آئیں. میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ حتیٰ رسول گرامی اسلام کے ساتھ بھی جو بیٹھتے تھے وہ رسول کی محفل سے نکلنے کے بعد کہتے تھے ماذا قال آنفا, ابھی رسول خدا کیا فرما رہے تھے. دو خواتین کے درمیان جھگڑا تھا, ایک بچہ تھا ایک بچی تھی, اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ بیٹا ہمارا ہے. یعنی ہر خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا ہے, بیٹی اس خاتون کی ہے. اب دونوں میں لڑائی تھی, جھگڑا تھا. اب کون اس جھگڑے کو اس میں فیصلہ کرے, کون قضاوت کرے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ پہنچا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشکل نہیں ہے مسئلہ, دونوں خواتین کو پردے میں بھیجا جائے, عورتوں کے پاس بھیجا جائے, ایک خاص قسم کا ظرف لیا جائے, دو ظرف لیے جائیں, دو برتن لیے جائیں جن کا وزن ایک جیسا ہو, اور دونوں خواتین سے وہ خوراک لی جائے جو بچے پی رہے ہیں, اور پھر دونوں برتنوں کو, دونوں ظروف کو, دونوں ظرف بھر دیے جائیں, یعنی ایک مقدار کے مطابق وہ دودھ لے دیا جائے. جب لے کے آئے امیر المومنین نے کہا ترازو میں رکھو, ترازو میں رکھا گیا, برتن ایک جیسا تھا, اس کے اندر خوراک ایک جیسی تھی, توجہ فرما رہے ہیں, لیکن ترازو کا ایک پلڑا بھاری پڑ گیا اور دوسرا ہلکا رہ گیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو پلڑا بھاری پڑا ہے اور جس دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا بیٹا ہے, توجہ فرمائے گا, اور جو وزن کم ہے اس کی بیٹی ہے. سارے صحابہ حیران ہیں, یا علی یہ آپ نے کہاں سے فارمولہ نکال لیا, یہ قاعدہ اور قانون کہاں سے نکال لیا, یہ وزن والا معاملہ تو ہمارے ذہن میں خطور ہی نہیں کیا, اصلا ہماری سوچ کے قریب سے بھی نہیں پھٹکا کہ وزن کے ذریعے سے بھی تعین کیا جا سکتا ہے. امیر المومنین نے کہا کوئی مشکل بات نہیں ہے, قرآن میں وزن موجود ہے. یا علی یہ بات قرآن میں کہاں موجود ہے؟ فرمایا قرآن میں خدا کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, وراثت میں بیٹے کو دو برابر دینا. توجہ فرمائیے گا, بیٹے کو دو برابر دینا, بیٹی کو اس کا نصف دینا, یعنی ایک حصہ بیٹی کو دینا, دو حصے بیٹوں کو دینا. کہا قرآن تمہیں بتا رہا ہے واضح اور تم نے توجہ ہی نہیں کی, وہ خدا جو تمہیں مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو دو برابر دینا, وہ جب خود دے رہا ہے تو بیٹے کو دو برابر کیوں نہیں دے گا؟ آیت موجود ہے لیکن اس سے سمجھنا کیسے ہے یہ اہل بیت بتائیں گے. امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام, امام کے دور میں یہ مسئلہ مامون الرشید نے پیش کر دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ چور مرد اور چور خاتون کے ہاتھ کاٹے جائیں, لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں. سارے مفتیان کو بلا لیا, سارے علماء کو بلا لیا, اور اب ان سے سوال کیا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. کسی نے کہا کلائی سے کاٹا جائے, کسی نے کہا کوہنی سے کاٹا جائے,
کسی نے کہا کندھے سے کاٹا جائے, ہر کسی کی اپنی دلیل. کوئی کہتا ہے عربی میں ید یہاں سے شروع ہوتا ہے, ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے عربی میں ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے عربی میں سب کو ہاتھ کہتے ہیں. سب عربی کے الفاظ اور معانی کے اس مشکل میں الجھے ہوئے تھے. تیسرے دن اسے بلایا گیا جو رسول کے علم کا وارث تھا. جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا, مامون نے کہا کہ مولا یہ معاملہ کیا ہے, ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ مولا نے کہا انگلیوں سے ہاتھ کو کاٹا جائے, نہ کلائی سے, نہ کوہنی سے, نہ کندھے سے. مولا یہ کیا ہوا, ہاتھ سے مراد کم از کم تو یہ ہونا چاہیے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ انگلیوں سے کاٹا جائے؟ امام نے فرمایا قرآن میں موجود ہے. اچھا فرمائیے, امام نے فرمایا قرآن میں موجود ہے, یبنا رسول اللہ یہ سارے مفتی بیٹھے ہیں, ان سب نے قرآن پڑھ رکھا ہے, ان سب نے درس تفسیر دے رکھا ہے, انہوں نے تو نہیں بتایا قرآن میں موجود ہے. کوئی کہہ رہا کلائی سے کاٹے, کوئی کہہ رہا کوہنی سے کاٹے, کوئی کہہ رہا کندھے سے کاٹے. فرمایا نہیں, قرآن کہہ رہے ان المساجد للہ, انسان کے سجدے کے جو اعضاء اور مقامات ہیں وہ خدا کا مال ہے. توجہ فرمائیے گا, فقہ کہتی ہے سات چیزوں کو سجدے میں زمین پہ رکھنا ہوتا ہے, ان سات چیزوں میں سے دو چیزیں ہاتھ کی کلائیاں ہیں, ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں. امام نے فرمایا قرآن کہتے ہیں ان المساجد للہ, کہ جو چیز خدا کے لیے عبادت اور سجدے میں ہو وہ خدا کا مال ہے. خدا کا مال چور سے بھی نہیں کاٹا جا سکتا. توجہ فرمائیے گا, یعنی امام نے انہیں فرمایا کہ دیکھو میری جد نے تمہیں کہا تھا شرقا وغربا لن تجد علما صحیحا الا ما خرج منها هنا, میری جد تمہیں کہہ کے گئی تھی کہ مشرق تک دوڑ لگا لو, مغرب تک دوڑ لگا لو, مفتیان کے پیچھے چلے جاؤ, تفاسیر کے پیچھے چلے جاؤ, مولویوں کے پیچھے چلے جاؤ, مفسرین کے پیچھے چلے جاؤ. قرآن کا حقیقی معنی تب بیان ہوگا الا ما خرج منها هنا, جب اہل بیت کے سینے سے نکلے گا. یا قرآن اگر, اور ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں علم آئمہ معصومین علیہ السلام کی, قرآن اگر علم میں سب سے برتر ہے, سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, تو اہل بیت علم میں سب انسانوں سے اعلیٰ ہے, سب انسانوں سے برتر ہے. قرآن کی ایک صفت ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو انہ لقرآن کریم, توجہ فرما رہے ہیں خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے یہ قرآن کریم ہے, فی کتاب مکنون, ایک مکنون اور چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اسے مس نہیں کر سکتا مگر وہ جو پاکیزہ اور طاہر ہو. توجہ فرمائے گا, اب اس کے دو معنی کیے علماء نے اور مفسرین نے, ایک معنی فقہی ہے اور ایک معنی عرفانی ہے. فقہی معنی یہ ہے کہ اگر انسان, جس طرح سے میں کل رات کو عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان باوضو نہ ہو یا اس پہ غسل واجب ہو تو وہ قرآن کے حروف کو مس نہیں کر سکتا, حرام ہے کہ قرآن کے حروف کو مس کرے. اگر مس کرے گا تو گناہ کر رہا ہے, حرام کام انجام دے رہا ہے. یہ بھی خوبصورت ہے, آپ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیے, فقہی احکام کو اٹھا کے دیکھیے, جس طرح سے قرآن کی آیت کو اور اس کے حروف کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے, اسی طرح سے معصوم کے نام کو. توجہ فرمائیے گا, بالکل اسی طرح سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اسی طرح سے معصوم کے نام کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے. یہ ہے فقہی مطلب, ایک ہے عرفانی مطلب. عرفانی مطلب کیا ہے, علماء فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو مس نہیں کر سکتا مگر وہ جو پاکیزہ ہو, مگر وہ جو طاہر ہو. کون ہے جو قرآن کو مس کر سکتا ہے, یعنی کون ہے جو قرآن کے حقائق کے قریب جا سکتا ہے, جس کا دل پاکیزہ ہو. اگر دل پاکیزہ نہ ہو تو انسان قرآن کے قریب نہیں جا سکتا, بلکہ اگر دل پاکیزہ نہ ہو تو قرآن برعکس عمل کرتا ہے. توجہ کا طالب ہوں, معصوم نے فرمایا رب قار القرآن والقرآن یلعنہ, بعض قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, ربع قار القرآن، ربع کا ترجمہ اگر کثیر کریں تو کتنے ہی قاریان قرآن ایسے ہیں، کتنے ہی قاریان قرآن ایسے ہیں کہ والقرآن یلعنہ، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے قاری قرآن ہونا کافی نہیں ہے. اگر کوئی صرف قاری قرآن ہے اور دل میں بغض اہل بیت ہے تو پھر اس حدیث کا مصداق ہو جائے گا رب قار القرآن. قرآن خود فرماتا ہے، قرآن کی آیت، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نے قرآن میں جو نازل کیا کیا ہے، یہ شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. معذرت خواہ ہوں کہ میں بغیر کسی وقفے کے آیات اور روایات پیش کیے جا رہا ہوں. وننزل من القرآن، قرآن میں ہم نے وہ نازل کیا جو شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالمین کے لیے یہ خسارے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی یہی قرآن جو مؤمن کے لیے رحمت ہے، ظالم کے لیے خسارہ ہے. مومن کے لیے فائدہ ہے، ظالم کے لیے نقصان ہے. مومن کے درجات میں اضافہ کرتا ہے، ظالم کے درجات میں کمی کرتا ہے. کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی چیز. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال بارش کسی ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن کی مثال کس چیز کی ہے؟ بارش کی طرح ہے قرآن. بارش جس طرح سے اگر گلشن پہ پڑھے تو خوشبو میں اضافہ کرتی ہے. توجہ فرمائیے گا، بارش اگر گلشن پہ پڑھے، باغ پہ پڑھے، پھول پہ پڑھے تو خوشبو میں اضافہ کرتی ہے. اور یہی بارش اگر گندگی پہ پڑھے، کوڑے کے ڈھیر پہ پڑھے تو پھر بدبو میں اضافہ کرتی ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں قرآن اسی طرح سے ہے، اگر مومن تلاوت کرے گا یا سنے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، زادت ہم ایمانا. اور اگر منافق کے سامنے تلاوت ہوگی یا منافق تلاوت کرے گا تو اس کے نفاق میں اضافہ ہوگا. میں کہوں گا جس طرح سے قرآن ہے اہل بیت بھی اسی طرح سے ہیں. آپ ایک دفعہ محفل میں علی ابن ابی طالب کا نام تو لے کے دیکھیے، کسی کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، کسی کے نفاق میں اضافہ ہو جائے گا. جس طرح سے قرآن ہے بالکل اسی طرح سے اہل بیت ہے کہ اگر قرآن پاکیزہ ظرف کے سامنے تلاوت ہو رہا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہے. اہل بیت بھی اسی طرح سے ہیں. لا یمسہ الا المطہر، پاکیزہ کے علاوہ کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا. یعنی قریب وہ آئے گا جو پاکیزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابوں کی دنیا میں اگر کوئی طہارت کی معراج پہ فائز ہے، افضلیت قرآن اور اہل بیت عرض کر رہا ہوں، یعنی اگر علم میں دیکھیں تو کتابوں میں قرآن افضل ہے اور انسانوں میں اہل بیت افضل ہے. اور اگر آپ طہارت میں دیکھیں، کتابوں کی دنیا میں طہارت کی معراج پہ فائز ہے قرآن. قرآن سب سے پاکیزہ اور طاہر چیز ہے، سب سے پاکیزہ اور طاہر وجود ہے قرآن. اور انسانوں کی دنیا میں قوم طہارت کی معراج پہ فائز ہے، وہ جن کے لیے آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ جن کے لیے خداوند نے متعال فرمایا اے اہل بیت میں نے تم سے رجس کو دور کر دیا ہے، رجس تم سے دور ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت رجس تم سے دور ہے. دو مطلب ہیں اس کے، ایک یہ کہ جو قریب ہے وہ رجس نہیں ہے. توجہ فرمائے گا، جو قریب ہے وہ رجس نہیں ہے. توجہ فرمائے گا خدا کے لیے، اس کے دو مطلب ہیں. خدا کا قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ رجس اور نجاست اہل بیت سے دور ہے. اس کے دو مطلب ہیں، جو قریب ہے وہ نجس نہیں ہے، جو دور ہے وہ پاک نہیں ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے، جو دور ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے کہا دور اسے کروں گا جو کیا ہوگا، جو رجس ہوگا. اس کا مطلب جو قریب ہے وہ نجس نہیں ہے، جو قریب ہے گناہگار ہو سکتا ہے،
توجہ
فرمائے گا، جو قریب ہے وہ گناہگار ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں بہت ساری روایات آ رہی ہیں، اور میں بہت ساری روایات کو اس لیے عرض نہیں کرتا کہ پھر جو ہے وہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اس روایت کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ جوانوں کو گناہ پہ اکسایا جائے۔ معصوم کے پاس کوئی شخص ہے، اس نے کہا کہ مولا آپ کا شیعہ ہے فلاں کام کرتا ہے، امام نے کہا مسئلہ نہیں ہے، مرنے سے پہلے غریب ہو جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑھ کر فلاں کام بھی کرتا ہے۔ اب میں روایت میں مذکور ہے، میں نہیں عرض کر رہا، کہا مسئلہ نہیں ہے، مرنے سے پہلے بیمار ہو جائے گا، اس طرح سے گناہ معاف ہو جائیں گے، کہا مولا اس سے بھی بڑھ کے، یا ابن رسول اللہ شیعہ آپ کا اس سے بڑھ کے فلاں کام کرتا ہے، کہا مسئلہ نہیں ہے، برزخ میں تو تھوڑی بہت سختی دیکھ لے گا، پاک ہو جائے گا، کہا نہیں مولا وہ فلاں چیز بھی کرتا ہے۔ جب مولا نے دیکھا یہ بار بار اصرار کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ فلاں ہمارا شیعہ ہے لیکن جہنم میں چلا جائے گا، تو مولا نے اسے کہا ہم اس کی شفاعت کریں گے، رغم انفک، تجھے برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہم اس کی شفاعت بھی کریں گے، اسے جنت میں بھی لے چلیں گا۔ ہم اس کی شفاعت بھی کریں گے، ہم اسے جنت میں بھی لے چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر محبت اہل بیت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سٹرکچر میں نجاست نہیں ہے، اس کے خمیر میں نجاست نہیں ہے۔ ہاں کہیں ادھر ادھر سے بھٹک سکتا ہے لیکن اس کے خمیر میں رجس نہیں ہے، اس کے خمیر میں نجاست نہیں ہے۔ خمیر میں نجاست ہوتی تو یہ پاکیزہ نور جو محبت اہل بیت کا نور ہے یہ اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اہل بیت کی طرف کھچاؤ محسوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب رجس نہیں ہے، رجس نے دور ہونا تھا۔ ایک مطلب بلند آواز سے صلوات بھیجیے، البتہ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایک شیعہ جوان کا مقصود صرف جنت میں جانا کہاں ہے؟ توجہ فرمائیں، صرف جنت میں جانا کہاں ہے؟ معصوم روایت میں فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو کئی ہزار سال بعد ایک مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کروائی جائے گی، ایک مرتبہ کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے ٹائم ہے سید الشہداء کے رخ انور کی زیارت کرو۔ آج جو گناہ کرتے ہوئے، اٹھتے گرتے ہوئے، کبھی بھٹکتے کبھی سیدھے رستے پہ آتے ہوئے مشکل سے جنت میں پہنچے گا، وہ ہزاروں سال کے بعد سید الشہداء کی زیارت کرے گا، اور جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ کے پاکیزہ جوانی گزارے گا سید الشہداء اسے جنت کے اسی معیار پہ ساتھ رکھیں گے جہاں خود تشریف فرما ہوں گا۔ یہ قرآن کا معیار ہے کہ جو پاکیزہ ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، خدا نے اہل بیت کے لیے کہا، پھر مختلف بحثیں کہ بھئی یہ جو آیت تطہیر ہے، کیونکہ میرا موضوع آیت تطہیر نہیں ورنہ مفصل عرض کرتا، یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں رسول اللہ کی ازواج بھی شامل ہیں، یہ کہا گیا رسول اللہ کی ازواج بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات پیچھے ازواج کی چل رہی ہے، لیکن یہ کہنے والے علماء نے شاید صحیح مسلم کی وہ روایت نہیں دیکھی کہ جب رسول اللہ اس چادر تطہیر کو اوڑھ کے بیٹھے تھے اور رسول اللہ کے علاوہ صرف چار تھے جن کے بارے میں حدیث کسا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، یہ ان کے دو بیٹے ہیں، اے خدایا عرشیوں کو تعارف کروا رہا ہے، فرشتوں کو تعارف کروا رہا ہے، کیونکہ فرشتوں نے پوچھا تھا من تحت الکسا، خدایا کسا کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا اے فرشتوں کیوں اشتباہ کر رہے ہو، وہی تو ہیں جہاں کبھی چکی چلانے جاتے ہو، کبھی جھولا جھلانے جاتے ہو، کبھی وہی لے کے جاتے ہو، کبھی روٹیاں لینے جاتے ہو، کبھی روٹیوں کے مقابلے میں سورہ دہر لینے جاتے ہو، شاید جواب یہ ملے کہ وہاں متفرق ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، آج ایک چادر کے نیچے ہیں۔ آج اس نور کی نورانیت نظر آ رہی ہے جو خداوند متعال نے حضرت آدم سے کئی ہزار سال پہلے خلق کیا تھا، پوچھا من تحت الکسا، خداوند متعال نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، خدایا رسول اللہ سے تعارف کروانا تھا، شاید خدا کا جواب یہ آئے کہ مجھے معلوم ہے کل لوگ رسول اللہ کے ساتھ لنک جوڑ کے، کنیکشن جوڑ کے، رسول اللہ کے ساتھ رابطہ کر کے کہیں گے ہم بھی اہل بیت ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں اہل بیت وہ نہیں ہوں گے جن کا رسول سے رشتہ ہوگا، اہل بیت وہ ہوں گے جن کا بطول سے رشتہ ہوگا.
اللہ
البتہ اس سے بڑھ کے عرض کروں، اہل بیت رشتہ داری سے نہیں مانگتے. توجہ فرمائیے گا، یہ اشتباہ ہے جو بعض علماء نے کیا کہ بھائی ڈکشنری جب کہہ رہی ہے اہل بیت یعنی گھر والے، بس سارے گھر والے اہل بیت ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ عربی ڈکشنری یہی کہتی ہے اہل البیت یعنی گھر والے، یہ بات درست ہے، لیکن یہاں اہل بیت ڈکشنری والے اہل بیت نہیں ہیں، یہاں اہل بیت قرآن والے اہل بیت ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. قرآن جن الفاظ کو استعمال کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کا معنی ڈکشنری والا ہو. یہ کئی جلسوں اور کئی مجالس پہ محیط ایک الگ موضوع ہے. قرآن جن الفاظ کو استعمال کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی ڈکشنری والا ہو. یہی تو مسئلہ ہے جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکشنری دیکھ کے قرآن سمجھ سکتے ہیں. ڈکشنری تو کہتی ہے اہل البیت یعنی گھر والے، ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ گھر میں جو نوکر ہے اسے بھی اہل بیت میں شامل کیا جا سکتا ہے. ڈکشنری یہاں تک کہتی ہے کہ گھر میں جو پالتو حیوان ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے. وہ ڈکشنری والے اہل بیت ہیں، یہ قرآن والے اہل بیت ہیں. قرآن والے اہل بیت کون ہیں؟ کہ جن کے بارے میں صحیح مسلم نے کہا کہ جب رسول اللہ چادر لے کے بیٹھے تھے تو جناب حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، صحیح مسلم کی روایت، تشریف لائیں اور جناب ام سلمہ نے چادر کو اٹھانا چاہا، رسول اللہ نے چادر کو پکڑ لیا. توجہ فرمائیے گا، علی نے اٹھایا تھا چادر کے اندر لے لیا، حسن حسین نے چادر کو اٹھایا تھا چادر کے اندر لے لیا، جناب سید کونین نے چادر کو اٹھایا تھا چادر کے اندر لے لیا، لیکن جب جناب ام سلمہ نے چادر کو اٹھایا، زوج رسول جس کی عظمت اور جس کی طہارت پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، جناب ام سلمہ نے جب چادر کو اٹھایا رسول اللہ نے چادر کو چھین لیا. جناب ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں چادر کے اندر نہیں آ سکتی؟ فرمایا انتی علی خیر، اے ام سلمہ تو خیر پہ ہے، تو نیکی پہ ہے، تو اچھی خاتون ہے، تو جنتی خاتون ہے، لیکن خیر پہ ہونا اور بات ہے، زوج رسول ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور بات ہے. خیر پہ ہونا اور بات ہے، اچھا ہونا اور بات ہے. ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے علاوہ سارے برے ہیں، نہیں، اہل بیت کے علاوہ ازواج ہونا اور بات ہے، اصحاب ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور بات ہے. اہل بیت اگر قرآن طہارت میں کمال کے مرحلے پر فائز ہے تو اہل بیت طہارت میں سب انسانوں سے بڑھ کر کمال اور معراج کی منزلت پر فائز ہیں. میری مجبوری ہے، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا، گرمی شدید ہے، لیکن ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتے ہیں. آج 7 محرم کا دن گزر گیا، کچھ خیموں سے آتش کی آوازیں آ رہی، کچھ خیام سے آتش کی آوازیں آ رہی. عجیب قربانی ہے سید الشہداء کی. میں جب روایات کو دیکھتا ہوں واقعا حیران و پریشان ہو جاتا ہوں. خدا ہے تو نے کیا کیا ہے، خدا ہے تو نے تو سب کچھ فروخت کر دیا حسین ابن علی کو. معصومین کی صحیح اور سند روایات پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایک طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں جو پانی پیے اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خدا اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ تو پورے سال کی روٹین ہے، پورے سال ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پانی پیتا ہے تو سید الشہداء کو یاد کرتا ہے. لیکن ان 3 دنوں میں خاص طور پر جب کبھی پانی پیجئے گا، ایک مرتبہ اس حالت کو یاد کیجئے گا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے خود کو کربلا کی ریت پہ لٹا کے آلاتش آلاتش کہہ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج 7 محرم کو کسی یتیم کا تذکرہ کرنا، وہ جو کہ 3 سال کا ہے اور جس کے بابا کو مسلمانوں نے زہر دے رکھی ہے، وہ زہر کی وجہ سے جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے ہیں، وہ جس نے کہا کہ میرے قاسم کو لایا جائے، میرا سینہ جل رہا ہے، میرے سینے پہ میرے بچے کو سلایا جائے، وہ جو 3 سال کا ہے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں، وہ جسے سید الشہداء نے اتنے پیار سے پالا ہے، شاید اتنے پیار سے اکبر کو نہیں پالا، شاید اتنے پیار سے دوسرے بچوں کو نہیں پالا جتنے پیار سے قاسم ابن حسن کو پالا. کیوں؟ کیونکہ قاسم یتیم ہے اور میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. جب شب عاشور سید الشہداء نے اپنے تمام اصحاب سے کہا تھا کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے، تو خیمے کے کونے میں کھڑے اس 13 سال کے نوجوان لڑکے نے بھی آگے بڑھ کے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، یا اماں، اے چچا جان، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ ایک مرتبہ پلٹ کے سید الشہداء نے پوچھا. جانتے تھے، امام تھے، لیکن قیامت تک کے انسانوں اور تاریخ کو بتانا چاہتے تھے کہ اس لشکر کا بچہ بچہ کتنا بمعرفت ہے. کہا، قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ سنیں گے جواب اس 13 سال کے بچے کا. فرمایا، یبن رسول اللہ احلا من العسل، اے وقت کے امام، آپ کے رکاب میں قتل اور شہید ہونا قاسم کے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. سید الشہداء نے کہا، قاسم کل تو کیا، کل علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. جب یہ جملہ کہا، مقاتل نے ایک جملہ لکھا جو قاسم کی غیرت کی علامت بنا. وہ جملہ قاسم نے پلٹ کے پوچھا، ایسلون الی النساء، چچا جان کیا آپ اصغر کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی لشکر اعضا خیام میں پہنچ جائے گا؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سید الشہداء نے حوصلہ دیا، نہیں قاسم، میں خود اصغر کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا. سید الشہداء نہیں بتا رہے کہ شاید سن کے قاسم کا کلیجہ پھٹ جائے. قاسم، ہاں، جب سید الشہداء کا سر نوک سنہ پہ اوپر بلند ہوگا، تب یہ لشکر اشقیا علی کی بیٹیوں کے خیموں میں پہنچائے گا. اجرکم اللہ. صبح ہوئی، جب بھی جاتے ہیں سید الشہداء کے پاس اجازت کے لیے، سید الشہداء اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے، اما جان کیا کروں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے. ماں کو کچھ یاد آیا، کہا، بیٹا تمہارے بابا نے آخری وقت میں تمہارے بازو کے ساتھ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا، جب زندگی میں بہت مشکل ہو اور کوئی تمنا اور حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، ایک مرتبہ اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. آج تک 10 سالوں میں حسین کی شفقت کے زیر سایہ پلنے والے قاسم پہ کوئی مصیبت تو نہ آئی تھی. آج پہلی مرتبہ مصیبت تھی، آج پہلی مرتبہ ایک حاجت تھی. ایک مرتبہ جب تعویذ کو کھولا تو لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے، اے میرے لال قاسم، جب کربلا کے میدان میں لشکر اعضا تیرے چچا کو گھیر لے تو اپنے وقت کی حجت کی نصرت میں کچھ دیر نہ کرنا. اب بچہ مطمئن ہوا، ایک مرتبہ اس تعویذ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، چوما، آنکھوں سے لگایا. اب جو سید الشہداء کی طرف چلے، سید الشہداء نے اب کی بار جو قاسم کو آتے ہوئے دیکھا، سید الشہداء سمجھ گئے کہ کیا ہوا، سید الشہداء سمجھ گئے کہ کیا ہوا. ایک مرتبہ آئے، کہا، قاسم تم پھر آگئے. کہا، چچا جان یہ میرے بابا امام حسن کا خط دیکھیے، یہ امام حسن کا پیغام دیکھیے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے دیکھا، کوئی وقت یاد آ گیا جب اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ایک مرتبہ زار و قطار رونا شروع کیا، کبھی دائیں آنکھ پہ وہ تعویذ لگاتے ہیں، کبھی بائیں آنکھ پہ وہ تعویذ لگاتے ہیں. پھر ایک مرتبہ تعویذ کو ہاتھ میں لیا، کہا، اے میرے قاسم، اے میرے بھیا کی نشانی، اگر جاتا ہے تو ایک مرتبہ اپنے چچا کو سینے سے تو لگا لے. مقاتل نے یہ جملے کسی کے لیے نہیں لکھے. اکبر کے جاتے وقت سید الشہداء کی یہ حالت نہ ہوئی، عباس کے جاتے وقت یہ حالت نہ ہوئی. چچا نے باہیں ڈالی، بھتیجے نے بھی باہیں ڈالی، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، سینے لگے. مقتل کہتا ہے، بقیا حتی غشی علیہما، اتنا روئے، چچا بھی روتا رہا، بھتیجا بھی روتا رہا، اتنا روئے کہ غش کھا کے ایک طرف زہرا کا لال گر گیا. ایک طرف حضرت قاسم گر گئے، دونوں غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے، مقتل نے یہ لکھا لیکن مقتل نے اس سے آگے نہیں لکھا، لیکن مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے خود بتائیے علی کی بیٹی نے کیا کیا ہوگا۔ جب کسی کو غش آتا ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ جانے اپنے بھائی کو کیسے غش سے افاقہ دیا ہوگا، اجرکم اللہ بھتیجوں کو کیسے غش سے افاقہ دیا ہوگا۔ سید الشہداء نے ایک چھوٹا سا ماما باندھا، مقتل نے لکھا اتنا چھوٹا تھا، سینہ اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی، سر اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی نخود پوری نہیں آتی تھی، سر پہ نخود نہیں تھا، لوہے کا نخود ہوتا ہے جو تلوار کے وار سے بچاتا ہے، سینے پہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے جو جنگجو کا بچاتی ہے، سر پہ صرف امامہ تھا، سینے پہ صرف کرتا تھا۔ مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ جانے سے پہلے سید الشہداء نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ کیوں چاک کیا؟ بزرگ سمجھ کے میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کربلا میں سید الشہداء نے ایک مرتبہ قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ عرب میں دستور تھا جس کا گریبان چاک نظر آئے سمجھ جاتے تھے یہ یتیم ہے۔ سید الشہداء شاید یہ سمجھ رہے تھے ممکن ہے لشکر اشکیا میں کوئی قاسم کا چاک گریبان دیکھے، اسے یتیم سمجھ کے تھوڑا رحم کر لے، لیکن تاریخوں نے لکھا قاسم جب چلے ایک مرتبہ کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں، رجز اور شیر پڑ رہے ہیں، آؤ میرا مقابلہ کرو، آؤ میرے حملے کا جواب دو، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں حسن کی شجاعت کا وارث ہوں، ازرق شامی کے چار بیٹوں کو فنار کیا، ازرق شامی کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ کمینوں نے وہی کام کیا جو ہر شہید کے ساتھ کرتے تھے، اعلان ہوا مل کے حملہ کرو، یہ عام جنگجو نہیں ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب سب نے مل کے حملہ کیا، مقتل نے لکھا ابن اسید نے ایک تلوار چلائی جس نے پہلے امامے کو کاٹا۔ اب اگر کسی کا دل دکھے تو معاف کیجئے گا، ایک دفعہ امامے کو کاٹا، امامے کو کاٹتے ہوئے سر کو کاٹا، سر جب دو حصوں میں تقسیم ہوا، فروا کا چاند گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ جب کربلا کی زمین پہ پہنچے، ہر شہید نے یہ آواز دی تھی زہرا کے لال میرا سلام قبول کیجئے، لیکن قاسم نے کیا آواز دی؟ یا اماں چچا جا ناد رکنی، قاسم کی مدد کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے سید الشہداء گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا، قاسم کے قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو قلم ہوا، اس نے ایک چیخ ماری، اس کی چیخ کا مارنا تھا، ایک طرف لشکر اشکیا سے گھوڑے دوڑے، ایک طرف لشکر اشکیا سے گھوڑے دوڑے، دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ادھر سے جب گھوڑوں کا دوڑنا تھا ایک خاک کربلا کی اٹھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب میں نے دیکھا، جب کربلا کی خاک بیٹھی، دائیں کے گھوڑے بائیں کو، بائیں کے گھوڑے دائیں کو جا چکے تھے، سید الشہداء نے ایک جملہ کہا، اے میرے قاسم مجھے معاف کرنا، بیٹا تیرے چچا کو آنے میں۔
اللہ علامت اللہ علی القوم الظالمین والسیئ 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 اللہ علامت اللہ علی القو